رمضان المبارک صبر و برداشت کا مہینہ ہے. اور اس کی مسلسل مشق ہے. دن روزے کے ساتھ صبر و برداشت, رات قیام اللیل جس میں نیند کی کمی, اور تھکان کے بعد مسلسل تھکان کا بڑھتا چلے جانا. تھکان بڑھتی ہے, یہ ایک برداشت کا سلسلہ چلتا ہے. اور یہ ایک سبق دینا ہے امت کو کہ مزاج بنے اس چیز کا, کہ امت اپنے مزاجوں میں اور اپنی طبیعتوں میں برداشت کو لیتی چلی جائے. جس طرح ہم ایک قوم نہیں, ایک قبیلہ نہیں, مختلف قوموں, مختلف قبیلوں اور مختلف زبانوں کے مجموعے کے نام مسلمان ہیں, اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے وہ بھی کوئی ایک قوم, ایک قبیلہ نہیں تھے. ان کے رنگ مختلف, ان کی نسلیں مختلف, ان کے مزاج مختلف, ان کے قبائل مختلف تھے. اب اسلام نے جو نظام دیا ہے برداشت کا, اور وہ یہی برداشت کا نظام دیا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرنا اور آنے والے حالات کو برداشت کرنا, اور اس کا تعلق صرف اور صرف روزے سے ہو سکتا ہے, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. روزہ حالات کو برداشت کرنے کا نام ہے, روزہ بھوک کو برداشت کرنے کا نام ہے, روزہ پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے, روزہ ناگواریوں کو برداشت کرنے کا نام ہے. بھوک اور پیاس جب بڑھتی ہے تو انسان کے اندر دو جذبے پیدا ہوتے ہیں. ایک جذبہ حیوانیت کا پیدا ہوتا ہے. حیوان جب بھوکا ہوتا ہے وہ جھپٹتا ہے, حیوان جب پیاسا ہوتا ہے وہ جھپٹتا ہے. لیکن جس کے اندر انسانیت موجود ہوتی ہے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے للہیت کا, جس کو تقوی کا جذبہ کہتے ہیں. اب اللہ جل شانہ انسان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں اب مطلوب کیا ہے. اس کی مشق ہے مسلسل. ایک اللہ والے نے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ جس امت میں دیکھو کہ رمضان کے روزے رکھنے والے کثیر ہیں وہاں علاقائی اور لسانی جھگڑے نہیں ہوں گے, قومی جھگڑے نہیں ہوں گے. رمضان کے روزے رکھنے والے جہاں کثیر ہیں پھر قوموں کے نام پہ لوگ نہیں لڑیں گے, زبان کے نام پہ نہیں لڑیں گے, علاقے کے نام پہ نہیں لڑیں گے. اور یہ بات تاریخ نے بتائی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ بات آئی ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ تھے جو مختلف قبائل کے تھے, اور پھر وہ لوگ تھے جو بہت جلد اس زندگی کی طرف سے پلٹے تھے, اس سے پہلے ان کی زندگی میں حیوانیت تھی, انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. جس امت سے روزہ جائے گا اس امت کے اندر عدم برداشت آئے گا. اس دن کی بات ہے غالباً 26, یہ کون سا مہینہ چل رہا, ستمبر ہے نا, ہاں تو اب پچھلا اگست تھا. 26 اگست کی صبح ایک صاحب کاپی لیے ہوئے وہ کرسی میں بیٹھے تھے. ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ان کو کاؤنٹر والوں سے کچھ جو ہے طلب نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے, کہنے لگے آج روحانیت کی کلاسیں نہیں ہونی. میں نے کہا نہیں, آپ کو تو غلط فہمی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہ وہ تو 26 ستمبر کو ہے. اس نے کہا میں نے سمجھا کہ شاید آج کلاس ہے. اچھا میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اس شخص نے جو مجھے عجیب بات سنائی اس نے جو گھما کے رکھ دی کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں, پاکستان کے فلاں شہر کا رہنے والا ہوں, اور ہم غالباً انہوں نے بتایا کہ 10 بھائی تھے جس میں 9 فوت ہو گئے, میں اکیلا بچا. کیوں فوت ہوئے؟ کہنے لگے اس میں سے 8 قتل ہو گئے, ایک طبعی عمر میں فوت, طبعی موت میں فوت ہوئے ہیں کسی بیماری وغیرہ میں, اور والد بھی قتل ہو گئے ہیں, اور اس کی بنیاد زمین تھی. میں نے کہا یہ جھگڑا کتنے عرصے سے چل رہا ہے آپ کا, یہ جھگڑا آپ کتنے عرصے سے آپ کا یہ جھگڑا چل رہا ہے؟ کہنے لگے 1930 سے. کہنے لگے نسلوں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں, کوئی گنتی نہیں ہے. یہ جو ہماری نسل تھی اس میں سے 8 میرے بھائی گئے ہیں اور 9 میرا والد گیا ہے, اور زمین کا جھگڑا کتنا ہے؟ 3.5 مربع زمین ہے. کیا زمین تھی؟ کہنے لگے گھوڑی پال زمین تھی. پہلے انگریز نے ایک نظام رکھا تھا کہ جو گھوڑی پالے گا, گھوڑیاں پالے گا اور ان کی بہترین پرورش کرے گا, اور پھر وہ اس کو چیک کرتے تھے, پھر اس گھوڑی پال پہ جو ہے وہ زمین دیتے تھے. کہنے لگے میں نے کہا ہیں کون؟ کہنے لگے سگے چچا, سگے بھائی. لیکن یہاں تک ہوا کہ ہماری بھائی کو انہوں نے رشتہ دیا, سلح ہو گئی, کئی دفعہ سلح ہو چکی, آخر انہوں نے رشتہ دیا داماد کو. ایک دفعہ گیا, دوسری دفعہ تباہ گیا جب داماد کو قتل کر دیا. فوراً مجھے وہ بات یاد آئی کہ دیکھو کہ امت کے جس طبقے میں روزے دار زیادہ ہیں اس امت میں دیکھو گے قوموں کے نام پہ, زمینوں کے نام پہ, نسلوں کے نام پہ, علاقوں کے نام پہ, رنگوں کے نام پہ جھگڑے نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں, غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے گا کہ اس وقت جو رنگوں کے نام پہ اور قوموں کے نام پہ جھگڑے صرف یہاں ہیں, یہ یورپ اور امریکہ اس سے بہت زیادہ آگے نکلا ہوا ہے, بہت زیادہ آگے ہیں. وہاں کے کالے اور گوروں کا جو سلسلہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. امت کے جس طبقے میں اسلام نہیں ہوگا, کیونکہ اسلام برداشت سکھاتا ہے, اسلام قبول سکھاتا ہے, اسلام کے اندر عدم برداشت نہیں برداشت کا سلسلہ ہے, اور برداشت پیدا ہوتی ہے عبادات اور اطاعت سے. اطاعت سے برداشت پیدا ہوتی ہے, اور اطاعت کا سب سے بہترین راستہ روزہ ہے. کہ نعمتیں ساری سامنے پڑی ہوئی ہیں, سارا رزق سامنے پڑا ہوا ہے, اور میں اس کا مالک ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے, اور وہ حلال اور طیب اور طاہر ہے, لیکن کھا نہیں سکتا. بھوک سے برا حال, پیاس سے نڈھالی, زبان خشک کانٹا بن گئی, گرمی سخت ہے, 16-18 گھنٹے کا روزہ ہے, لیکن میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے ایک حکم ہے, اور وہ حکم یہ ہے کہ ہماری مانے گا کامیاب ہو جائے گا, اور ہماری نہیں مانے گا ناکام ہو جائے گا. ہم تو کھلا کے کبھی کہتے ہیں کہ تو کامیاب ہے, اور کبھی بھوکا رکھ کے کہتے ہیں تو کامیاب ہے. وہی عید کا دن ہوتے ہیں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اب تو اٹھ جلدی کر میٹھا کھا لے, اور وہی وقت ہوتا ہے جو عید سے ایک دن پہلے روزے کا, ہم کہتے ہیں اب تو کچھ کھا نہیں سکتا. یہ تو اس امت کے ساتھ ایک مہربانی خاص تھی. پہلے پہل جو روزے کا حکم آیا تھا, روزے کا حکم یہ آیا تھا کہ آپ شام کے وقت روزہ افطار کریں، روزہ افطار کریں شام کے وقت اور کھا پی لیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، اور سو کے اگر اٹھے ہیں تو سمجھ لیں آپ روزے میں ہیں اور کچھ نہیں کھا سکتے. ایک صحابی آئے، غریب آدمی مزدوری کرتے ہوئے، انہوں نے گھر میں آئے تو آ کے روزہ کھولا، روزہ کھولتے ہی ایسے تھوڑی سی لیٹے، کھانے اپنا کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان کی اہلیہ نے کہا میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں. وہ جو لیٹے نا ان کو نیند آ گئی. اب جب وہ کھانا لے کے آئی اٹھی، اب تو حکم کے مطابق وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے. اب وہ بیچارے کا اسی وقت روزہ رہا، شاید کھجور پانی سے کھولا ہوگا اندازہ ہے، اور روزہ اس وقت پھر دوسرا شروع ہو گیا. اب حکم یہ تھا کہ آپ روزہ کھولا اور جب تک جاگ رہے اس وقت تک کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے، اپنی بیوی سے قربت بھی کر سکتے. اب یوں سوئے اور یوں روزہ ہو گیا شروع. اب سو کے اگر اٹھے بھی ہیں تو نہیں کھا سکتے. اب یہ مسلسل اس قسم کی کیفیات، ان کا جو روزہ اتنا لمبا ہوا وہ بیچارے نڈھال ہو گئے. اب سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال تو یہ ہے. پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب نہیں یہ ساری رات جو تمہاری ہے تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے قربت بھی کر سکتے ہو، ہاں سحری کے وقت سے لے کر شام تک، مغرب تک جو اوقات ہیں اس وقت تک روزہ ہوگا. ایک غریب صحابی بیچارے روزہ رکھا اور اور بیوی سے قربت کر بیٹھے. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی تو قضا ہے، کتنے 60 ہیں، 60 روزے ہوں گا. آقا ایک روزے سے یہ ہو گیا، 60 سے کیا ہوگا، مہربانی فرماؤ. انہوں نے کہا اب اس کی یہ ہے کہ اس کا فدیہ دو. کتنی مشینوں کو کھانا، 60 کو. انہوں نے کہا آقا میں تو غریب ہوں. سرور کونین سے عرض کیا میں تو غریب ہوں، اب میں 60 کو کیسے کھانا دوں. اسی دوران جو ہے کھجور آئی، ایک صحابی ہدیہ لائے یا صدقہ لائے. سرور کونین اسلم نے فرمایا چلو یہ کھجور ہے اس کے مطابق یہ صدقہ کر دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے زیادہ میں فقیر میں ہوں. انہوں نے کہا چلو تو جا لے جا، کھا بھی صحیح. ایک ضمنی واقعہ تھا، میں نے آپ کی رمضان کی خدمت میں عرض کر دیا. جس معاشرے میں آپ دیکھیں گے، پوری معاشرے میں، پورے عالم میں امن کی راہیں اگر کھلیں گی، اس کا تعلق جو ہے وہ اطاعت سے ہے. امن کا تعلق اطاعت سے ہے، اور روزہ سب سے بڑی اطاعت ہے. روزہ اتنی بڑا روزہ اطاعت کا اتنا بڑا ایک سیمپل ہے، اتنا بڑا ایک انداز ہے کہ ساری نعمتیں ساری موجود ہیں، حلال کی ساری راہیں موجود ہیں، کہتا حکم نہیں ہے، حکم نہیں. اور روزہ صرف روزہ نہیں، یہ ایک مقصد زندگی ہے. روزہ صرف روزہ نہیں، ایک مقصد زندگی ہے، اور اس میں مقصد زندگی میں امن کا راستہ ہے. اس شخص سارے عالم کو امن کی ضرورت ہے، امن کے نام پہ ساری دنیا پریشان ہے. ہر معاشرے کے اندر ایک عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب کشمکش ہے. وہ مہذب معاشرے جو کہتے ہیں کہ ہم مہذب ہیں، تہذیب میں ہیں. ہمارے حافظ عمران صاحب آئے تو کہنے لگے موبائل نکل گیا میرا، کہاں سے؟ کہہ رہے چائنا سے. میں نے کہا چائنا بھی جرائم کرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر کہنے لگے اخبارات میں نہیں آتے. ان کا اصول ہے جرائم بہت ہوتے ہیں وہاں. کہ میں سال سے چائنا جا رہا ہوں تجارت کے سلسلے میں. لیکن ان کا اصول ہے اخبارات میں نہیں دیتے، اپنے میڈیا میں نہیں آتا، بس اندر ہی اندر اپنا نظام سمیٹ لیتے ہیں. ساری دنیا میں جرائم ہیں، وہ دنیا کے معاشرے جو دنیا کے لیے اس وقت امن کے راہیں تلاش کر کے بتاتے کہ ہماری طرح آؤ، وہ بڑے جرائم وہی ہیں. ان جرائم کا حل صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ صرف اطاعت ہے، اطاعت. اور وہ اطاعت کا راستہ صرف روزے میں ہے. عبادات ساری اطاعت ہیں، لیکن سب سے بڑی اطاعت روزے میں ہے. نماز خود اطاعت ہے. ایک شخص کی اتباع میں اپنے جسم کو جھکا دینا، اپنے جسم کو مٹی میں ملا دینا، اپنے جسم کو زمین کے ساتھ جو ہے لٹا دینا، ایک شخص کی اطاعت ہے. وہ کہتا ہے ایسے کرو، اللہ جل شانہ کے حکم کو سامنے رکھتے وہ امام بن گیا ہے، ہم نے اس کو امام بنا دیا ہے، ہم مقتدی بن گئے ہیں. امن کی راہیں کھلیں گے، امن کے راستے کھلیں گے. میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، امریکہ کی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر. ایسی باتیں ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ اس وقت امریکہ میں ایک بات پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، بہت زیادہ. اور وہ اس بات پہ تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی پیر سے منسلک ہوتے ہیں یا کسی روحانی شخصیت سے منسلک ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں امن زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. میں سوچنے لگا، ساری کائنات کے سب سے بڑے پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر جو شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، دنیا کا سب سے بہترین شہری بن جائے گا. جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا. روزہ ایک پورا نظام ہے، اسلام پورا نظام، اسلام کا ہر رکن پورا نظام، اسلام کی ہر عبادت ایک اطاعت کا ذریعہ، ایک طاقت کا ذریعہ. اسلام کا پورا ایک ایک عمل، ایک ایک راستہ ہے امن کا. برداشت کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے. اور اگلی بات ذہن میں رکھیے گا، روزے کے ساتھ اگر برداشت بڑھ رہی تو سمجھ لو کہ ہم روزے کی برکات کو سمیٹ رہے، روزے کی طاقت کو لے رہے، اور میرا رب روزے کے نام پہ جو چاہتا ہے ہم وہ کر رہے. اور اگر روزے کے اندر برداشت ہماری نہیں ہے، آنکھوں کی برداشت، کانوں کی برداشت، سوچوں کی برداشت، کھانے کی برداشت اور پینے کی برداشت، شہوات نفسانی کی تکمیل کی برداشت، اگر یہ ساری برداشت ہمارے اندر روزے میں ہیں اور رمضان میں اس کی مشق ہو گئی، تو رمضان روزہ کیا ہے؟ روزہ بیج ہے. سن لیں، روزہ پورا رمضان بیج ہے اور باقی 11 مہینے فصل ہیں. پورے رمضان میں جس چیز کی مشق کریں گے اور مشق کی حد کریں گے اور اس پہ محنت کریں گے، اللہ جل شانہ 11 مہینے اس مشق کی محنت کا ثمر اور صلہ اور پھل عطا فرمائیں گے. اگر ہم اس حیثیت کے مطابق چل رہے اور اس چیز کو سامنے رکھ کے چل رہے کہ آنکھوں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے ہماری برداشت بڑھ گئی ہے، یا ہم برداشت کی مشق کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم ایک بہترین شہری ہیں، ہم بہترین امتی ہیں اور ہم بہترین مومن ہیں. آپ یقین جانیے، اگر صرف یہی روزہ رکھنے والے جتنے فیصد، 15 سے 10-15% لوگ روزہ رکھ رہے، یہ جو 15% روزہ رکھنے والے ہیں تقریباً، اگر یہ سارے کے سارے अपनी बर्दाश्त में, कानू की बर्दाश्त, कानू को क्या रोजे के मुताबिक, कानू का रोजा क्या होता है, आंखों की बर्दाश्त कि आंखों का रोजा क्या होता है, इसकी वजाहत आप रोजेदार समझते हैं, हाथों की बर्दाश्त, पांव की बर्दाश्त और सोचों की बर्दाश्त कि रोजे के दौरान क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, और रोजों की बर्दाश्त, सोचों की बर्दाश्त और खाने की बर्दाश्त। जब रोजा कहता है कि हलाल भी ना खा और हलाल खाने में भी अल्लाह का हुक्म सामने रख, तो यही रोजेदार अगर इस खाने और पीने पे गौर से समझिएगा, यही रोजेदार अगर खाने और पीने पे अल्लाह के अहकामात को समझ लेगा, फिर यही रोजादार रोजे के अलावा खाने पीने पे ठिठक जाएगा, रुक जाएगा कि ये खाना हलाल है या हराम है। एक वक्त ऐसा मुझ पे आया था जब हलाल भी मेरे लिए मना हो गया था, अब मेरे लिए हलाल है तो मैं खाऊंगा, हराम है तो इससे बेहतर भूख और मौत है। फिर रोजा इसको यह सिखाएगा, फिर रोजा इसको हलाल की राहें सिखाएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि अपनी नजरों को इस चीज पे रखें। मैं आपको ये बात पहले समझाना चाहता था, फिर किताब से पढ़ के बात सुनाना चाहता था, हदीस ये मेरी दिल की आवाज थी कि आपकी खिदमत में ये बात मैं अर्ज करूं। मेरी बात समझ आई है आज, ये मैंने आपका वक्त तय किया क्यों अल्लाह वाले? एक बंदा जा रहा था ना, तो उसने पूछा कि मेरी बात समझ आई है? उन्होंने हाँ आई, अगर नहीं आई फिर सुन, और उसको फिर सुनाई सारी बात, फिर पूछा समझ आई है? उसने कहा यकीन नहीं आई, फिर सुन, इतनी दफा सुनाई, उसने कहा कि अब तुझे समझ आए ना आए मुझे आ गई, अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आपको फिर सुनाऊं? आज के बाद अपने आप को पढ़ें, हम सब पढ़ें कि रोजे के नाम पे आंखों की बर्दाश्त कितनी आई, 21 रोजे हो गए अल्लाह के फजल, कानों की बर्दाश्त कितनी आई कि अभी 8-9-10 दिन के बाद ये रोजे खत्म हो जाएंगे और मैंने आंखों की बर्दाश्त में की मश्क करनी है, और कानों की बर्दाश्त हर जगह, हर लम्हा, हर लहजा, हर कदम, हत्ता के घर के अंदर भी मुझे इसकी मश्क करनी पड़ेगी कानों की बर्दाश्त। और जबान की बर्दाश्त कितनी आई, रोजे के दौरान जबान ने किन चीजों को बोलना था और किन चीजों को नहीं बोलना था। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़ने और उसके हुक्म में यह भी है किसी और इबादत, तिलावत और जिक्र में मशगूल हो। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रिया वगैरह किसी बदनीयती से खड़ा ना हो बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह जल्ल शानहु की रजा और सवाब के हुसूल की नीयत के लिए खड़ा हो। खिताबी कहते हैं इसका मतलब यह है सवाब का यकीन करके बशाशत कल्ब से खड़ा हो, बोझ समझकर बददिली के साथ नहीं। खुली हुई बात है कि जिस कदर सवाब का यकीन और एतकाद ज्यादा होगा उतना ही इबादत में मुशक्कत का बर्दाश्त करना आसान होगा। जिस कदर सवाब का यकीन और एतकाद ज्यादा होगा, लफ समझ रहे हैं, किसी भी अमल में, वो बदनी अमल है, वो माली अमल है, वो जिस्मानी अमल है, वो कोई भी अमल है, जितना सवाब और एतकाद दो चीजें इसका यकीन ज्यादा होगा उतना इबादत में मुशक्कत का बर्दाश्त करना आसान होगा। यही वजह है जो शख्स कुर्बे इलाही में जिस कदर तरक्की करता जाता है इबादत में इन्हिमाक ज्यादा होता जाता है, اور یہ نیز معلوم ہو جانا ضروری ہے حدیث بالا اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے اس کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی توبہ کے ساتھ ذکر کیا۔ اس بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، پس اگرچہ بعض احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء ان کو صغائر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں، یعنی جہاں گناہوں کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہے، اور اگر کبیرہ گناہ میں کسی کا حق ہے تو اس کا حق ادا کرنا وہ توبہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی، اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اور دوسری وجہ یہ ہے جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے، اس لیے توبہ کا حق خود بخود ہو جاتا ہے، توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے، توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے، لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کر لیا کریں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے، شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخر عشرے کی تاک راتوں میں 21 23 25 27 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ علامتوں میں یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھری رات کے چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس کی علامات پھر غور کریں ذرا توجہ سے، احادیث میں شب قدر کی جو علامات آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ رات کھلی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھری رات کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ اس حدیث کا اول مطلب تو سابقہ روایتوں میں ذکر ہو چکا، آخر میں شب قدر کی چند علامات کا ذکر، جس کا مطلب صاف ہے کہ کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ بعض علامات روایات میں ان لوگوں کے کلام کا ذکر ہے اس رات جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، یہ علامات بہت سی اور روایات میں وارد ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی ہیں. عبدہ بن ابی لبابا کہتے ہیں، میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا. ایوب بن خالد کہتے ہیں، مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا، بالکل میٹھا تھا. یہ 23ویں شب کا قصہ تھا. مشائخ نے لکھا ہے، شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ زمین درخت گر جاتے ہیں، پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے، جن کو اللہ پاک نے کشف عطا فرمایا وہ دیکھ سکتے ہیں، جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتا. کچھ علامات آپ کی خدمت میں دانستہ عرض کی ہیں تاکہ ہمارے اندر تلاش کا شوق پیدا ہو اور تلاش کا جذبہ پیدا ہو. یہ علامات احادیث میں آئی ہیں. پھر شیخ نے کچھ اللہ والوں کی علامات بھی عرض کی ہیں مختصر کی. اس کے علاوہ بہت سی اور علامات بھی ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کچھ اور علامات بھی بتائی. انشاءاللہ میں آپ امید ہے کل اس کی علامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور علامات بتائیں اور ایسے لوگوں کے تجربات و مشاہدات کہ جنہوں نے شب قدر کو پایا اور شب قدر کو پانے کے بعد اس کی واضح علامات جو ہیں انہوں نے دیکھی، اور واضح علامات دیکھی اور بعض اہل کشف نے فرشتوں کو کے جھنڈوں کو دیکھا، اور بعض اہل کشف نے فرشتوں کے ہول دیکھے، اور بعض اہل کشف نے اور حیرت انگیز کمالات دیکھے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بس عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں، اور بھائی شب قدر رب کریم نے چھپائی اس لیے ہے کہ اصل اللہ کو تلاش پسند ہے. بس مومن کی ساری زندگی کا نام کا خلاصہ صرف تلاش ہے، تلاش اس رب کی تلاش. یہ شب قدر کے نام پہ بھی اس کی تلاش، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو کہ بڑی مقبول گھڑی ہے، اس کی تلاش میں بھی اس رب کی تلاش، اور ساری زندگی کی عبادت اور تسبیح اور تہجد اور تراویح اور یہ سجدے، یہ سارا کچھ تلاش اس رب کی تلاش ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک واسع السلطان، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجود، یا ذا الجلال والاکرام. اپنی ذات عالی کی صدا تلاش عطا فرما اور تو مل بھی جا. اے اللہ ہمیں متلاشی بنا دے، متلاشی بنا دے، اور تو پھر مل جا اور ہمارے دلوں میں بس جا، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے دلوں کو پہلے تو شفقت سے رحمت سے دھو دے، اس قابل نہیں کہ تیری محبت اس میں آ سکے، اور پھر جب دھوئے گا تو تیری محبت اس میں سما جائے گی. میرا اللہ، میرا مالک، ہمارے دلوں کو مرنے سے پہلے پاک کر دے، صاف کر دے، شفاف کر دے، بغیر ذلت و رسوائی کے، برکت و عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے. اس رمضان کی ساعتوں میں، ہمارے دلوں کے اندر اپنی نور معرفت عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت کو واضح فرما، اور خصوصی شفقت فرما اور خصوصی رحم فرما. ہماری سستی اور کاہلیوں کو نہ دیکھ، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں کو نہ دیکھ، بس تو اپنی شفقت کو، اپنی عطا کو، اپنی رحمت کو دے. ہمارے دلوں کے اندر اپنا نور عطا فرما، اور ایمان عطا فرما، اور کامل اخلاق عطا فرما، اور کامل حلم عطا فرما، اور کامل برداشت عطا فرما. یا الہی یہ نعمت ہمیں عطا فرما، اور ہماری نسلوں کو عطا فرما، اور پوری امت کے ہر طبقے کو عطا فرما. غیب کے خزانے سے عطا فرما، الہی جو مانگا عطا فرما، یہی جو نہیں مانگا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شفائے کامل عطا فرما، برکت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، رزق کامل عطا فرما، اے اللہ عطا کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو صدا غیب سے پورا فرما، صدا غیب سے پورا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنے نام کی برکت سے عطا فرما، اپنے حبیب کی برکت سے عطا فرما، یا اللہ ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا